Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبأي حديث بعده يؤمنون حضرات علماء کرام محترم بزرگوں نوجوان بھائیوں آج آپ کی اس مسجد میں یہ پروگرام بہت ہی ہنگامی طور پر اور بالکل اچانک منعقد کیا گیا ہے اور سچ پوچھئے تو یہ پروگرام چند نوجوانوں کی تحریک پر کل جو ہے میرا پروگرام مدھوبنی میں تھا اور آج مجھے مئو ہو کر بنارس جانا تھا میں نے آپ کے علاقے کے بعض نوجوانوں سے اس بات کا ذکر کیا اور اسی مناسبت سے یہ مختصر سا پروگرام رکھ لیا گیا موضوع دیا گیا ہے تاریخ اہل حدیث تاریخ اہل حدیث کا موضوع بہت ہی اہم موضوع ہے اور بہت وسعت چاہتا ہے بہت تفصیل چاہتا ہے یہ موضوع ایسا نہیں ہے کہ اتنے جلد بازی میں اور اتنے اچانک پروگرام میں اس موضوع پر بولا جا سکے لیکن اب مجھے حکم دیا گیا ہے تو چند باتیں اس موضوع کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھی جائیں گی اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حق بات کو کہنے حق بات کو سننے اور حق بات کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اس سے پہلے کہ ہم تاریخ اہل حدیث پر روشنی ڈالیں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ پہلے اہل حدیث کا مطلب سمجھ لیں اہل حدیث یا اصحاب الحدیث اس میں دو الفاظ ہیں اہل کے معنی والے جیسے اہل البیت گھر والے ہم لوگ اردو میں بولتے اہل خانہ گھر کے لوگ تو اہل کے معنی والے
اور حدیث, حدیث عربی زبان میں گفتگو کو بولتے ہیں, آپسی بات چیت. شریعت میں حدیث قرآن اور حدیث دونوں کو کہا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُ, یہ کافر لوگ اس قرآن کے بعد کون سی حدیث پر ایمان لائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو بھی حدیث کہا. اور آپ لوگ جمعہ کا خطبہ سنتے ہوں گے, جمعہ میں ہر خطیب اپنے خطبے میں کہتا ہے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ, سب سے بہترین حدیث اللہ کی کتاب ہے. تو بہت سے لوگ یہ بولتے ہیں نا, یہ اہل حدیث بولتے ہیں. ارے جب قرآن اور حدیث دونوں کو مانتے ہو تو اہل قرآن والحدیث بولو, اہل القرآن والحدیث بولو. نہیں, اہل الحدیث میں دونوں چیزیں آ گئی. حدیث, حدیث رسول کو بھی بولتے ہیں اور حدیث قرآن کو بھی بولتے ہیں. اچھا, اگر صرف قرآن کو مانا جائے, حدیث کو نہ مانا جائے, تو کیا چلے گا؟ نہیں چلے گا. انسان جب تک قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث کو نہ مانے اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں. یہ حدیث امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اپنی سنن کے اندر کتاب السنہ میں لائے ہیں. حضرت مقدام ابن مادی قریب اس حدیث کے راوی ہیں. کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ, سنو مجھے قرآن دیا گیا ہے اور قرآن کے ساتھ ساتھ قرآن کے جیسی ایک چیز دی گئی یعنی حدیث. الا سنو, انی اوتیت الکتاب, مجھے قرآن دیا گیا ہے, ومثلہ معہ, اور قرآن کے ساتھ ساتھ قرآن کے جیسی ایک چیز دی گئی ہے یعنی سنت, حدیث. اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں الا سنو, یوشک رجل شبعان علی اریکته, قریب ہے کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ ایک پیٹ بھرا آدمی, جس کا پیٹ بالکل بھرا ہوگا, الا اریکته, اپنے گاؤ تکیہ پر, اپنے تخت پر ٹیک لگا کر کہے گا علیکم بکتاب اللہ, صرف قرآن تمہارے لیے کافی ہے. علامہ شمس الحق عظیم آبادی سنن ابی داؤد کی شرح انہوں نے لکھی ہے عون المعبود کے نام سے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں کہا کہ ایک پیٹ بھرا آدمی گاؤ تکیہ پر ٹیک لگا کے یہ بات بولے گا؟ تو علامہ شمس الحق عظیم آبادی لکھتے ہیں اس حدیث میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ انکار حدیث کرنے والے لوگ اپنے گھروں میں عیش و آرام کرنے والے لوگ ہوں گے, وہ علماء کی طرح, محدثین کی طرح محنت کرنے والے اور علم دین کے لیے جستجو کرنے والے بھوکے پیٹ رہنے والے لوگ نہیں ہوں گے. علم دین کے لیے ہمارے اسلاف نے, ہمارے محدثین نے کئی کئی دن کا فاقہ کیا ہے, بڑی بڑی مصیبتیں اٹھائی ہیں. یہ اپنی کوٹھیوں میں بیٹھ کر اے سی کی ہوا میں اور جو ہے کولر کی ہوا میں علم دین حاصل نہیں کیا جا سکتا. یہی وجہ ہے کہ آج بھی ہمارے مدارس کا جو سسٹم ہے, مدارس میں آج بھی زمین پر بٹھا کر بچوں کو پڑھایا جاتا ہے, چاہے جتنا بڑا بھی مدرسہ ہو. ہمارے مولانا شیخ الحدیث مولانا عبد السلام صاحب مدنی کہتے تھے کہ اس ٹاٹ میں, اس بوریے میں بڑی برکت ہے, یہ جو زمین پر ہم لوگ پڑھتے ہیں اس میں بڑی برکت ہے, اس زمین پر ہی بیٹھ کر تمام محدثین نے حدیث کی تعلیم حاصل کی, اور جس نے اس بوریے اور اس ٹاٹ سے اپنے آپ کو الگ کیا وہ گمراہ ہو گیا. زمانے کے بڑے بڑے گمراہوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھو, انہوں نے کسی استاد کے سامنے محدثین کے طریقے پر زانیہ تلمس تحریر کیا. اگر آپ دیکھیں گے جو بھی لوگ فکری طور پر گمراہ ہوئے ان کی گمراہی کا ایک بہت بڑا سبب یہی تھا کہ انہوں نے جو طریقہ تھا تعلیم اور تعلم کا, محدثین کا جو طریقہ تھا, اس کو فالو نہیں کیا. تو اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں قریب ہے کہ ایک آدمی اپنے گاؤں تکیے پر ٹیک لگا کر پیٹ بھر کر عیش و آرام کی زندگی گزارنے والا ہوگا اور وہ لوگوں سے کہے گا علیکم بکتاب اللہ، اے لوگو قرآن کو اپنے لیے کافی سمجھو، فما وجدتم فیہ من حلال فاحلوہ، قرآن جس چیز کو حلال کہہ تم اس کو حلال جانو، وما وجدتم فیہ من حرام فاحرموہ، اور قرآن جس کو حرام کہہ دے تم حرام جانو. آج بھی ہیں ایسے بہت سارے لوگ، حدیث کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کافی ہے. اللہ کے نبی کہہ رہے خبردار ایسے لوگوں سے محتاط رہنا. الا لا یحل لکم لحم الحمار الاحلی، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت کر رہے ہیں کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کو قرآن نے حلال نہیں کیا میں نے حلال کیا، قرآن نے حرام نہیں کیا میں نے حرام کیا. الا لا یحل لکم لحم الحمار الاحلی، اے لوگو تمہارے لیے گھریلو گدھے کا گوشت کھانا حلال نہیں ہے. قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہے، پورے قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ گدھے کا گوشت حرام ہے، یہ حدیث نے بتایا کہ گدھے کا گوشت کھانا حرام. ولا یحل لکم کل ذی ناب من السبع، اور ہر وہ درندہ تمہارے لیے حرام ہے جس کا دانت کچلی والا ہو، جس کا دانت پوائنٹ والا ہو، جیسے شیر ہے، جیسے کتا ہے، جیسے بلی ہے، ان کے دانت آپ دیکھیں گے پوائنٹڈ ہیں، سارے کے سارے جانور حرام ہیں، یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں. ولا لقطۃ معاہد، اور اسلامی حکومت کے اندر اگر کوئی ذمی رہتا ہو، کوئی غیر مسلم رہتا ہو جو اسلامی حکومت کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے اسلامی اسٹیٹ کے اندر اسلامی حکومت کے اندر رہتا ہو، اگر اس کی کوئی چیز گری پڑی ہو، راستے میں آپ گئے موبائل پڑا ہوا ہے، آپ کے لیے حلال نہیں ہے، آپ اعلان کیجئے، پتہ لگائیے کس کا موبائل ہے. یہ نہیں کہ پھٹ سے چورا کے رکھ لیا، جا کے جو ہے اس پر کمپیوٹر کے ذریعے سافٹ ویئر چڑھوا دیا، سم پھینک دیا، استعمال کرنے لگے. کسی کافر کی گری پڑی چیز استعمال کرنا حلال نہیں ہے. علامہ شمس العظیم آبادی فرماتے ہیں کہ جب کافر کی چیز استعمال کرنا جائز نہیں ہے تو مسلمان کی گری پڑی تھی تو بدرجہ اولا، بدطریق اولا استعمال کرنا چاہیے. الا ان یستغنی عنہا صاحبہا، لیکن اگر جو سامان گرا پڑا ملا آپ کو، آپ نے اعلان بھی کیا، تحقیق بھی کی، جستجو بھی کی، چھان بین بھی کی، لیکن کوئی لینے والا نہیں ملا، تب آپ استعمال کر سکتے ہیں. ومن نزل بقول علیہم ان یقروہ، اور جب کوئی آدمی کسی گاؤں میں، کسی محلے میں، کسی شہر میں قیام کرے تو لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کی مہمان نوازی کرے. اگر لوگ مہمان نوازی نہ کریں فلہو ان یعقبہم بمثل قراہ، تو اس کے لیے جائز ہے کہ اپنی مہمان نوازی کا حق وہ ان سے لے لے. اس کا مطلب محدثین نے یہ بتایا ہے کہ اگر کوئی آدمی بیچارہ بالکل بھوکا پیاسا ہو، بالکل مضطر ہو، مجبور ہو، اور وہ کسی علاقے میں مسلمان کی بستی میں گیا ہو اور وہاں کوئی اس کی مہمان نوازی کے لیے تیار نہ ہو، تو اس موقع پر اپنا وہ حق چھین کر لے سکتا ہے. اس حدیث سے میں بتانا جو چاہتا تھا، جو استدلال کرنا تھا، وہ یہ کہ اللہ کے رسول نے قرآن اور حدیث دونوں کو حجت کہا ہے اور دونوں کے بارے میں یہ فرمایا کہ مجھے یہ دونوں چیزیں دی گئیں. تو صرف قرآن سے کام نہیں چلے گا. بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ پہلے قرآن بعد میں حدیث، یہ بھی غلط سوچ ہے. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے حجیت حدیث کے موضوع پر، انہوں نے اس میں دلائل سے ثابت کیا ہے کہ یہ فکر بھی غلط ہے. قرآن اور حدیث میں کوئی ترتیب نہیں ہے کہ پہلے قرآن حجت ہے بعد میں حدیث ہے. قرآن اور حدیث دونوں مستقل حجت ہیں، دونوں نمبر ون ہیں. ایسا نہیں کہ قرآن نمبر ون پر ہے، حدیث نمبر ٹو پر ہے، نہیں، دونوں نمبر ون پر ہیں. اگر ہمارے سامنے کوئی صحیح حدیث ملے تو ہم یہ دیکھنے نہیں جائیں گے کہ وہ قرآن کے اندر ہے کہ نہیں. صحیح حدیث اپنے آپ میں حجت ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے. تو اہل حدیث یہ اسی فکر اور اسی منہج کی دعوت دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو جو دو چیزیں دی گئیں اور جن کے بارے میں آپ نے مستدرک حاکم کی ایک صحیح روایت میں فرمایا الا انی قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. اے لوگوں میں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں, جب تک ان دونوں چیزوں کو تم تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے, ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری سنت. تو اہل حدیث دین کے معاملات میں, شریعت کے معاملات میں انہی دونوں چیزوں کو بنیاد بنانے کی دعوت دیتے ہیں. کسی شاعر نے کہا, اصل دین آمد کلام اللہ معظم داشتن, پس حدیث مصطفیٰ برجا مسلم داشتن. اہل حدیث کا یہی منہج ہے کہ قرآن اور حدیث دونوں کو مشعل راہ بنایا جائے. اچھا, کیا اہل حدیث نام کی یہ جماعت ہر زمانے میں رہے گی؟ جی ہاں, ہر زمانے میں رہے گی. دلیل ہے حضرت امام ترمذی رحمت اللہ علیہ اپنی سنن کے اندر ایک حدیث پیش کرتے ہیں کتاب الفتن کے اندر, حضرت معاویہ ابن قرہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا فسد اہل الشام فلا خیر فیکم, جب اہل شام کے اندر خرابی آ جائے تو تمہارے اندر کوئی بھلائی نہیں. ولا تزال طائفۃ من امتی منصورین, اور میری امت کا ایک طبقہ, ایک گروہ, ایک جماعت حق کے اوپر مدد کیا جائے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کا سپورٹ ہوگا, اس کی مدد ہوگی. لا یضرهم من خذلهم, اور اس جماعت کو نقصان پہنچانے والے اپنی کوشش میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے, اس جماعت کو ذلیل کرنے کی کوشش کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. لا یضرهم, اس جماعت کا کوئی نقصان نہیں کر پائیں گے, وہ جماعت ہمیشہ برقرار رہے گی, حتی تقوم الساعة, یہاں تک کہ قیامت آ جائے. امام ترمذی رحمت اللہ علیہ کتاب الفتن کے اندر یہ حدیث روایت کرتے ہیں اور اس کے آگے کہتے ہیں, سمعت محمد ابن اسماعیل یقول, میں نے اپنے استاذ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا, قال علی ابن المدینی, امام بخاری کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاذ امام علی ابن مدینی سے یہ فرماتے ہوئے سنا, ہم اصحاب الحدیث, یہ جو جماعت جس کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا, یہ اہل حدیث. لوگ کہتے ہیں کہ اہل حدیث کا لفظ حدیث میں جہاں آیا ہے اس سے مراد محدثین ہیں. اب آپ بتائیے, اگر اس حدیث میں مراد محدثین ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف محدثین کی مدد کی جائے گی اور دنیا میں کسی اور مسلمان کی مدد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نہیں کی جائے گی, اور کوئی حق پر نہیں رہے گا, صرف محدثین حق پر رہیں گے؟ نہیں. اسی لیے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں, ان لم یکونوا اہل الحدیث فلا ادری من ہم, اس حدیث پاک میں جس جماعت کے بارے میں جس طائفہ منصورہ کی پیشن گوئی کی گئی ہے, اگر اس سے مراد اہل حدیث نہیں ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ کون لوگ. اور قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد محدثین نہیں ہے, بلکہ وہ تمام لوگ ہیں جو محدثین کے عقیدہ اور منہج پر چلنے والے ہیں, جو حدیث کی تلاش اور تحقیق میں رہنے والے ہیں. اہل حدیث کے اوپر ایک الزام یہ بھی لگایا جاتا ہے کہ ان کا بچہ حدیث مانگتا ہے, بچہ حدیث کی بات کرتا ہے. ارے حدیث ہر آدمی کے مطلب کی تھوڑی ہے, حدیث صرف علماء کے مطلب کی چیز ہے. ان اہل حدیثوں نے بچے کو حدیث کا گرویدہ بنا دیا ہے. ہمیں فخر ہے یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے یہ چیز حاصل کی ہے. آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں, اور یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الرقاق میں بھی لائے ہیں اور کتاب العلم میں بھی لائے ہیں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں, ایک دن میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا, من اصعب الناس بشفاعتک یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, قیامت کے دن کون خوش نصیب ہوگا جس کو آپ کی شفاعت نصیب ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا, لقد ظننت یا ابا ہریرہ انہ لا یسألنی احد اول منک, اے ابو ہریرہ, مجھے یقین تھا یہ سوال تم سے پہلے کوئی نہیں کرے گا. لما رأیت من حرصک علی الحدیث, اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تو حدیث کا حریص ہے, تیرے اندر حدیث کی حرص پائی جاتی ہے. حرص کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اردو میں ہم لوگ کوئی آدمی بہت لالچی ہوتا ہے تو اس کو بولتے ہیں حریص، پیسے کا حریص ہے وہ دولت کا حریص ہے. لیکن عربی زبان میں جب کوئی آدمی تن من دھن سے کسی چیز کی طلب میں لگ جائے تو وہاں پر حرص کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اللہ کے رسول نے ابو ہریرہ سے فرمایا لما رأيت من حرص على الحديث، اے ابو ہریرہ مجھے اس بات کا یقین تھا کہ یہ سوال تم سے پہلے کوئی نہیں کرے گا، اس لیے کہ تم حدیث کے حریص ہو، یعنی حدیث کہیں سے تم کو ملنی چاہیے، تم حدیث کی تلاش میں لگے رہتے ہو اور جب تک تمہیں حدیث نہ مل جاتے میں چین نہیں ملتا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن سے سب سے زیادہ حدیث مروی ہے. ان کی والدہ مشرک تھی، کافر تھی. یہ اپنی والدہ کو روزانہ اسلام کی دعوت دیتے تھے، والدہ ایمان نہیں لاتی تھی. ایک دن انہوں نے اپنی والدہ کو اسلام کی دعوت دی تو والدہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ گستاخی کر دی، کچھ ایسی بات بول دی جو حضرت ابو ہریرہ کو ناگوار گزری. مسلم شریف کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رونے لگے، فبقا رونے لگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، زارو قطار رو رہے ہیں. آپ نے پوچھا ابو ہریرہ رو کیوں رہے ہو، کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے رسول میں اپنی ماں کو اسلام کی دعوت دیتا تھا، آج جب میں نے اپنی ماں کو اسلام کی دعوت دی تو میری ماں نے میری دعوت کو قبول بھی نہیں کیا اور آپ کے بارے میں ایسی بات کہہ دی جس کو سن کر مجھے بڑا ناگوار گزرا، مجھے اسی بات کی تکلیف ہے، میں اسی لیے رو رہا ہوں. اے اللہ کے رسول اگر ہو سکے تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ میری ماں کو ہدایت دے دے. مسلم شریف کی روایت ہے اللہ کے رسول نے فوراً دعا کر دی، اللہم اهد ام ابی ہریرہ، اے اللہ تو ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں فجئت مستبشرا الى بیتی، میں نبی کے منہ سے جب نبی کے زبان مبارک سے جب میں نے دعا سن لی تو مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالی میری ماں کو ضرور ہدایت دے گا. میں بہت خوش ہو کر جب میں اپنے گھر پہنچا تو دروازہ بند پایا اور اندر سے فسمعت خشخشة الماء، میں نے پانی کے گرنے کی آواز سنی. میری ماں نے اندر سے آواز لگائی، اے ابو ہریرہ رک جاؤ. تھوڑی دیر کے بعد میری ماں نے دروازہ کھولا، میری ماں غسل کر رہی تھی، میری ماں نہا رہی تھی، اور نہانے کے بعد کپڑا پہننے کے بعد میری ماں نے دروازہ کھولا اور جیسے ہی دروازہ کھولا میری ماں کی زبان سے جو پہلا جملہ نکلا، یا ابا ہریرہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اے ابو ہریرہ تم روز مجھے اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے، آج مجھے تمہاری دعوت میں نے قبول کر لی. اے ابو ہریرہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. حضرت ابو ہریرہ بیچارے پہلے تو اپنی ماں کے جملے پر رو رہے تھے، اب خوشی کے مارے وہ رو رہے تھے، ان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہ رہے تھے. وہ واپس اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول ابشر، مبارک ہو اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کی دعا کو سن لیا اور اللہ نے میری ماں کو ہدایت دے دی. اے اللہ کے رسول میری ماں نے اسلام قبول کر لیا. اے اللہ کے رسول ایک دعا میں آپ سے اور کرانا چاہتا ہوں، ایک دعا آپ اور کر دیجیے. کیا؟ اے اللہ کے رسول آپ اللہ سے یہ دعا کر دیجئے کہ میرے دل میں اور میری ماں کے دل میں سارے مومنوں کی محبت پیدا ہو جائے اور سارے مومنوں کے دل میں میری اور میری ماں کی محبت پیدا ہو جائے. آپ نے دعا کر دی، اللہم حبب عبیدک ھذا و امہ، اے اللہ تو اپنے اس بندے ابو ہریرہ کی اور اس کی ماں کی محبت اپنے مومن بندوں کے دلوں میں ڈال دے اور اے اللہ اپنے مومن بندوں کی محبت ان دونوں کے دل میں ڈال دے. حضرت ابو ہریرہ مسلم شریف کے اندر اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں، کہتے ہیں جس مسلمان نے بھی جس مومن نے بھی میرے بارے میں سنا یا مجھ کو دیکھا، اللہ کے رسول کی دعا کی یہ برکت ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرنے لگا، اس کے دل میں میری محبت پیدا ہو گئی. یہ حضرت ابو ہریرہ کا مقام ہے. ہم اگر پکے مومن ہیں تو ہمیں حضرت ابو ہریرہ سے محبت ہونی چاہیے. اور یہ محبت کیوں ہے؟ کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے حریص ہیں. تو یہ کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے. اگر ہمارے بچوں کے اندر، ہمارے نوجوانوں کے اندر، ہمارے بزرگوں کے اندر اگر ہر آدمی کے اندر حدیث کی طلب کا ذوق ہے، حدیث کو تلاش کرنے کا، حدیث کی تحقیق کرنے کا جذبہ ہے، تو اس جذبے کی حوصلہ افزائی تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی. آپ نے فرمایا ہے ابو ہریرہ مجھے یقین تھا کہ یہ سوال تم سے پہلے مجھ سے کوئی نہیں کرے گا، اس لیے کہ میں جانتا ہوں، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم حدیث کے بڑے حریص ہو. اے ابو ہریرہ سن لو، قیامت کے دن میری شفاعت کا سب سے مستحق آدمی، وہ خوش نصیب آدمی جس کو قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی، وہ کون ہوگا؟ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، جو دل کے خلوص کے ساتھ، جو دل کی گہرائی کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے گا، جس نے اللہ کی وحدانیت کی گواہی کو اخلاص کے ساتھ اور خلوص قلب کے ساتھ دیا ہوگا، اس کو اللہ تبارک و تعالی میری شفاعت نصیب کرے گا. تو حدیث کا حریص ہونا یہ صحابہ کی سنت ہے، یہ نبی کا طریقہ ہے. اچھا، ہم لوگ سلفی بھی بولتے ہیں اپنے آپ کو، یہ سلفی کہاں سے آیا؟ آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں. حدیث ہے مسلم شریف کی، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس کو کتاب الایمان میں لائے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ما من نبی بعثہ اللہ من قبلی، مجھ سے پہلے اللہ نے جتنے بھی رسولوں کو بھیجا، جتنے بھی نبیوں کو بھیجا، الا کان لہ من امته اصحاب وحواریون، لیکن اس نبی کی امت میں کچھ ایسے لوگ ضرور ہوتے تھے جو اس کے اصحاب ہوتے تھے اور حواری ہوتے تھے، اس کے ماننے والے، اس کے ساتھی ہوتے تھے. ان کی پہچان کیا ہوتی تھی؟ یامرون بسنته ویقتدون بامره، نبی کے ماننے والوں کی، نبی کا ساتھ دینے والوں کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ نبی کی سنت کا دامن تھامے رہتے ہیں، نبی کے احکام کو پکڑے رہتے ہیں، نبی کی سنت کی اقتداء کرتے ہیں. ثم انھا تخلف من بعدہم خلوف، پھر ان کے بعد کچھ ایسے ناخلف لوگ آ جائیں گے، ان کے بعد کچھ ایسے نالائق لوگ آ جائیں گے، یقولون ما لا یفعلون، جو وہ کہیں گے جو کریں گے نہیں، ویفعلون ما یؤمرون، اور وہ کریں گے جس کا انہیں حکم نہیں دیا گیا. ابھی چار پانچ دنوں پہلے محرم کی 10 تاریخ گزری، امت کا ایک بڑا طبقہ بہت ساری حرکتیں کر رہا ہے، دلیل کچھ نہیں، ثبوت کچھ نہیں. کہا جاتا ہے کہ ہم پرشاسن کے اوپر اپنا دباؤ ڈال رہے ہیں، ہمارا روب پرشاسن کے اوپر. کیا حرکت ہے؟ یقولون ما لا یفعلون، یہ نالائق لوگوں کی پہچان ہوگی، یہ نبی کا طریقہ چھوڑنے والوں کی پہچان ہوگی کہ ایسی بات کہیں گے جو کریں گے نہیں، وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، اور ایسا کام کریں گے جس کا انہیں حکم نہیں دیا گیا ہوگا. آج ہمارے مسلمان بھائی، بہت سارے ایسے بھائی بھی ہمارے موجود ہیں جو دین کے نام پر بہت ساری ایسی حرکتیں کر رہے ہیں جس کا حکم نہ تو قرآن میں موجود ہے، نہ حدیث میں موجود ہے، نہ صحابہ نے کیا ہے، نہ اس کا قرون اولا کے اندر کوئی ثبوت ملتا ہے، لیکن آج اس کو دین سمجھ کے، شریعت سمجھ کے، سلام سمجھ کے کیا جا رہا ہے. آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَمَن جَاهَدَهُم بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، ایسے نالائق لوگوں سے حدیث اور سنت کو چھوڑ کے دوسرا راستہ اپنانے والوں سے، جو آدمی اپنے ہاتھ کے ذریعہ، اپنی طاقت کے ذریعہ جہاد کرے گا وہ بھی مومن ہے. ومن جاہدہم بلسان، ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومن، اور جو اپنی زبان سے ان سے جہاد کرے گا وہ بھی مومن ہے. ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن، اور جو اپنے دل کے ذریعہ ان سے جہاد کرے گا وہ بھی مومن ہے. پتہ یہ چلا کہ ہر زمانے میں ایک جماعت ایسی رہے گی جس کو چین نہیں رہے گا، جہاں سنت کی خلاف ورزی ہوئی، جہاں حدیث کی خلاف ورزی ہوئی، وہ برسر پیکار ہو جائے گی، اور یہ اس کے مومن ہونے کی اور اس کے اہل ایمان ہونے کی علامت ہوگی. اچھا حدیث اور قرآن ان دونوں کو ماننا ہے, لیکن اس کا کیا ثبوت ہے کہ حدیث بھی قرآن کی طرح محفوظ ہے؟ قرآن کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے گارنٹی لے لی, انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون, ہم نے ذکر کو یعنی قرآن کریم کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. حدیث کو کے بارے میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے, حدیث کے بارے میں بھی ایسی بات ہے. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث اپنی کتاب سنن ابی داؤد کتاب السنہ کے اندر پیش کرتے ہیں, اور حدیث کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص. وہ کہتے ہیں كنت اكتب كل شيء اسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم, میں اللہ کے رسول سے جو کچھ بھی سنتا تھا لکھ لیتا تھا. اريد حفظه, میرا مقصد کیا تھا؟ اس کو یاد کرنا یا اس کی حفاظت کرنا. دیکھیے یہ صحابی ہیں عبداللہ ابن عمر بن عاص, یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کے رسول سے جو کچھ سنتا تھا لکھ لیتا تھا تاکہ میں اس کو یاد کروں اور اس کو محفوظ کر لوں. فنہتنی قریش, قریش کے لوگوں نے مجھے روک دیا اور کہا کہ ارے اللہ کے رسول انسان ہیں, یتکلم فی الغضب والرضا, آپ کبھی غصے میں بھی ہوتے ہیں, آپ کبھی ناراض بھی ہوتے ہیں, کبھی آپ خوش بھی ہوتے ہیں, تم اللہ کے رسول کی ہر بات کو مت لکھا کرو. حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص فرماتے ہیں فامسکت عن الکتاب, جب مجھے لوگوں نے منع کیا کہ اللہ کے رسول ایک انسان ہے, آپ کو بھی غصہ آتا ہے, آپ بھی ناراض ہوتے ہیں, آپ کے اوپر بھی انسانی عوارض طاری ہوتے ہیں, تم اللہ کے رسول کی ہر بات نہ لکھا کرو, تو میں نے لکھنا بند کر دیا. فذکرت ذلك لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور پھر میں نے اس بات کا ذکر اللہ کے رسول سے فرمایا, اللہ کے رسول سے کیا, تو آپ نے فرمایا فاوما باصبعه الى فيه, آپ نے اپنی انگلی سے, آپ نے اپنی انگشت مبارک سے اپنی زبان مبارک کی طرف اپنے منہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اکتب, لکھا کرو. اے عبداللہ میری ہر بات لکھا کرو. فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق, اے عبداللہ ابن عمر بن عاص اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اس زبان سے وہی نکلتا ہے جو حق ہوتا ہے, اس زبان سے کوئی غلط بات نہیں نکلتی, اس زبان سے وہی نکلتا ہے جو حق ہوتا ہے. اور اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ نجم میں یوں بیان فرمایا
وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى,
میرا نبی اپنی خواہش نفس سے اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں بولتا, میرا نبی جو کچھ بھی بولتا ہے وہی بولتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے. میرا نبی معصوم ہے, میرے نبی کا ایک ایک لفظ معصوم ہے, اس لیے عبداللہ ابن عمر بن عاص کو اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ تم میری ہر بات کو لکھ لیا کرو. اس حدیث سے ثابت ہوا کہ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات لکھا چاہیے. تو قرآن کی طرح حدیث بھی محفوظ ہے, اور بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی بھی کر دی تھی کہ میری امت میں اختلاف ہوگا. ابھی مولانا مظہر صاحب مدنی حفظ اللہ تقریر کر رہے تھے, امت کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے اختلاف, لیکن اس اختلاف کی پیشن گوئی بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی. آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں جسے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کتاب السنہ کے اندر اور امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی سنن کے اندر لائے ہیں. حدیث کے راوی ہیں حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ. حضرت ارباز بن ساریہ روایت کر رہے ہیں وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظۃ بلیغہ, اللہ کے رسول نے ایک تقریر کی, اور کیسی تقریر کی؟ بلیغہ, بڑی فصیح و بلیغ تقریر کی, بڑی بہترین تقریر کی. اللہ کے رسول کی تقریر میں بڑی تاثیر ہوتی تھی, لیکن اللہ کے رسول کبھی دو دو گھنٹہ تقریر نہیں کرتے تھے, آج جیسا ہمارے یہاں رواج چلا آ رہا ہے. کل ایک جگہ میں نے تقریر کی, ڈھائی گھنٹہ لوگوں نے مجھ سے بلوایا, سوا تین بج رہے تھے تو मैं बिल्कुल थक गया, मैंने कहा कि बस कीजिए, तो लोग बोल रहे हैं अरे मौलाना एक घंटा और बोलिए, फजर का टाइम हो जाने दीजिए, अभी लोग जाएंगे तो फजर नहीं पढ़ पाएंगे। तो मैंने समझाया बुझाया, मैंने कहा कि मैं कोई मशीन नहीं हूं, मैं और नहीं बोल सकता, आप लोग जाइए थोड़ा तिलावत वगैरह कीजिए, मस्जिद में जाइए थोड़ा अल्लाह का जिक्र कीजिए, फजर पढ़ के सोइएगा। समझाया बुझाया, लेकिन आज ये मिजाज बन चुका है 2 घंटा 3 घंटा तकरीरें करने का। अल्लाह के रसूल की तकरीरें, अल्लाह के रसूल के बाज़ो नसीहत बड़े मुख्तसर होते थे, लेकिन वो मुख्तसर होते थे लेकिन उनके अंदर बड़ी तासीर होती थी। हजरत इरबाज फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने तकरीर की, कैसी तकरीर की, मौइज़तन बलीगा, बड़ी बेहतरीन तकरीर की, बड़ी फसीह बलीग तकरीर की।
वजिलत मिनहल कुलूब वज़रफत मिनहल उयून,
आपने ऐसी तकरीर की जिसको सुनकर सहाबा के दिल पिघल गए, सहाबा की आंखों से आंसू बहने लगे, सहाबा दारों कतार रोने लगे। आपकी तकरीर इतनी तासीर वाली थी, इतनी पूरा असर थी कि सहाबा के दिल पर और दिमाग पर असर पड़ा। फकाला कायल, एक सहाबी बोले, या रसूल अल्लाह का नहा मौइज़तुन वज़रफ़। आए अल्लाह के रसूल, आज आपने जो तकरीर फरमाई, आज आपने जो तकरीर की है, ऐसा लगता है कि ये अलविदाई तकरीर है। आज आपके तकरीर करने का अंदाज ऐसा है जैसे कोई रुखसत हो रहा हो, जैसे कोई अलविदा कहने वाला हो और अलविदा कहते वक्त कोई नसीहत कर रहा हो। फाउसिना, तो ऐ अल्लाह के रसूल, इस मौके पर आप हम लोगों को कुछ खास खास नसीहतें कर दीजिए। अब जरा तसव्वुर करो मेरे भाइयों कि अल्लाह के रसूल नसीहत करें और सहाबा के मुतालबे पर खास खास नसीहत करें, वो नसीहत कितनी कीमती होगी। आपने फरमाया
उसी कुंभ तक वल्लाही वत्ता,
आए मेरे सहाबा, मैं तुमको पहली वसीयत ये करता हूं कि अल्लाह से डरते रहना, अल्लाह का तकवा इख्तियार करना। यही आज हमारे अंदर नहीं है। ये तकवा हमारे अंदर आता है, मस्जिद में आता है, जलसे में आता है, तकरीरों में आता है, कारोबार में गायब हो जाता है, लेन देन में गायब हो जाता है, शादी ब्याह में गायब हो जाता है। ये तकवा है हमारे अंदर लेकिन हर जगह नहीं। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया, अल्लाह से उतना डरो जितना डरने का हक है। आए लोगों, मेरी पहली वसीयत यह है कि तुम अल्लाह से डरते रहना, वस्तमी वत्ता, और अपने अमीर की, अपने हुक्मरा की, अपने खलीफा की इताअत करते रहना। वह इन अबदन हबशीयन, अगरचे तुम्हारा खलीफा किसी हबशी गुलाम को बना दिया जाए तब भी तुम उसकी इताअत करते रहना। وَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا, اور اے میرے صحابہ, میرے بعد جو زندہ رہے گا وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اختلاف کا ہونا یہ اللہ کے نبی نے بتا دیا تھا کہ امت کے اندر اختلاف ہوگا, بہت زیادہ اختلاف ہوگا۔ اختلاف میں ہم کریں گے کیا, ہم کو کرنا کیا چاہیے؟
فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي, तो तुम इख्तिलाफ जब हो जाए तो मेरी सुन्नत को पकड़े रहना।
वह सुन्नतिल खुलफा राशिदीन अल महदीयीन, और मेरे हिदायत याफ्ता खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को थामे रहना। हमारे बहुत से भाई कहते हैं कि अहले हदीस तो इस हदीस पर अमल नहीं करते, अहले हदीस तो कहां खुलफाए राशिदीन का फैसला मानते हैं, अहले हदीस तो सिर्फ हदीस को मानते हैं, वो तो खुलफाए राशिदीन के फैसले पर अमल नहीं करते। मेरे भाइयों, ये हमारी और आपकी सोच का फर्क है, वरना खुलफाए राशिदीन ने भी वही तरीका अपनाया था जो अहले हदीस का मनहज है। हजरत अबू बकर को देखो, नबी का इंतकाल हुआ तो हजरत उमर बोले, बुखारी की रिवायत है, अल्लाह की कसम, अल्लाह के रसूल की वफात नहीं हुई है, अल्लाह के रसूल का इंतकाल नहीं हुआ है। किसने कहा था ये? हजरत उमर फारूक ने कहा। लेकिन जब हजरत अबू बकर ने मिंबरे रसूल से खड़े होकर खुतबा दिया और खुतबे में कुरान की आयत पढ़कर साबित किया कि नहीं, वाकई अल्लाह के रसूल का इंतकाल हो गया है, तो हजरत उमर ने माना कि नहीं माना? मान लिया। यही तो अहले हदीस का मनहज है, दलील आ जाए तो मान लो, हदीस पेश की जाए तो मान लो, कुरान की आयत पेश की जाए तो मान लो। यही मनहज हजरत अबू बकर का था, यही मनहज हजरत उमर फारूक का था। हजरत उमर फारूक एक दिन घर में बैठे थे, अबू मूसा आशरी मिलने आए, दरवाजा खटखटाया, अस्सलाम वालेकुम, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? अस्सलाम वालेकुम, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? السلام علیکم کیا میں اندر آ سکتا ہوں, تین بار اجازت مانگی جواب نہیں ملا, حضرت ابو موسیٰ اشعری واپس چلے گئے. حضرت عمر کسی کام میں مشغول تھے, انہوں نے فوراً اپنے غلام کو بھیجا, غلام آیا بولا وہ تو چلے گئے. حضرت عمر فاروق نے بلوایا ان کو, حضرت ابو موسیٰ اشعری بولے تم میرے دروازے پر آئے, تین بار سلام کیا چلے گئے. بولے ہاں اللہ کے رسول نے ایسا ہی ہم کو حکم دیا ہے کہ تم کسی کے دروازے پر جاؤ اور تین بار اجازت مانگو اور اجازت نہ ملے تو واپس چلے آؤ. بولے اللہ کے رسول سے سنا ہے؟ بولے ہاں. بولے کب سنا ہے؟ میں نے تو نہیں سنا. کوئی گواہ لاؤ. حضرت عمر فاروق بولے کوئی گواہ لاؤ. حضرت ابو موسیٰ اشعری صحابہ کی مجلس میں آئے, بولے تم لوگوں نے اللہ کے رسول کی یہ حدیث سنی ہے کیا؟ تو حضرت ابو قتادہ انصاری جو سب سے کم عمر کے صحابی تھے اس مجلس میں, انہوں نے کہا ہاں میں نے سنی ہے. علامہ نووی رحمتہ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سب سے کم عمر کا صحابی کھڑے ہو کر یہ بولتا ہے, سب سے کم عمر کے صحابی کھڑے ہو کر یہ بولتے ہیں کہ میں نے سنا ہے, اس کا مطلب کہ حدیث مشہور تھی, باقی صحابہ بھی جانتے تھے. حضرت ابو قتادہ انصاری کھڑے ہوئے, بولے چلو میں گواہی دیتا ہوں. حضرت ابو قتادہ انصاری آئے اور کہا کہ اے عمر, اے امیر المومنین, واقعی میں حضرت ابو موسیٰ اشعری صحیح کہہ رہے ہیں, ہم دونوں نے اللہ کے رسول کی یہ حدیث سنی ہے. حدیث آ گئی, پروف مل گیا, اہل حدیث کا منحص کیا ہے؟ قبول کر لو. حضرت عمر نے قبول کر لیا اور اپنی غلطی مان لی. کیا کہا؟ الحانی اتفق بالاسواق, میں تو بازار چلا جایا کرتا تھا, میں تو کاروبار میں لگ جایا کرتا تھا, میں تو تجارت میں لگا رہا کرتا تھا, ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول کی یہ حدیث مجھ سے چھوٹ گئی ہو, اللہ کے رسول کی یہ حدیث میں نہ سن پایا ہوں. صحابی تسلیم کر لیتے ہیں کہ شاید یہ حدیث میں نے نہ سنی ہو. امام صاحب کے بارے میں یہ نہیں مانا جا سکتا, امام صاحب نے یہ حدیث نہ سنی ہو. حدیث صحیح ہے, بخاری شریف کی ہے, لیکن ہم نہیں مانیں گے. کیوں نہیں مانیں گے؟ ہمارے امام صاحب کو بھی تو حدیث کی نالج تھی کہ نہیں تھی؟ میرے بھائیوں, اسی کا نام ہے تعصب, اسی کا نام ہے تقلید. صحابہ کرام کا منہج کیا تھا؟ حدیث آئے تسلیم کر لو. اللہ کے نبی کو کہاں دفن کیا جائے؟ اختلاف پیدا ہوا, بعض صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی کو مسجد نبوی میں دفن کیا جائے, بعض صحابہ نے کہا کہ ان کو دیگر صحابہ کی جہاں پر قبریں ہیں یعنی بقی کے قبرستان میں دفن کیا جائے. ابن ماجہ کی روایت ہے, حضرت ابو بکر نے حدیث پیش کر دی کہ میں نے اللہ کے رسول کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے, ما من نبی جن قبضہ الا دفن حیث یقبض, جب نبی کا انتقال ہوتا ہے تو نبی کا جہاں انتقال ہوتا ہے وہیں پر نبی کو دفنایا جاتا ہے. صحابہ نے تسلیم کر لیا. تو یہ کہنا کہ خلفائے راشدین کو نہیں مانتے یہ جھوٹ ہے, یہ تہمت ہے. خلفائے راشدین کا طریقہ بھی یہی تھا کہ اگر ان کا کوئی فیصلہ, ان کی کوئی بات اگر حدیث رسول سے ٹکرا جاتی تھی تو وہ تسلیم کر لیتے تھے, حدیث رسول کو مان لیتے تھے. حضرت ابو بکر کے دور خلافت میں کچھ لوگوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا, مانعین زکات کا فتنہ پیدا ہوا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر سے کہا, جب حضرت ابو بکر نے کہا کہ جو لوگ زکات نہیں دے رہے میں ان سے جہاد کروں گا, تو حضرت عمر نے حدیث پیش کی کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تھا, امیر کو حد ہوتا حتی یقول لا الہ الا اللہ, جب تک لوگ لا الہ الا اللہ کہتے رہیں گے تب تک میں ان سے جہاد نہیں کروں گا, جو لا الہ الا اللہ نہیں کہے گا میں اس سے لڑوں گا. اے ابو بکر, اگر وہ لوگ زکات نہیں دے رہے ہیں تو نہیں دے رہے ہیں تو الگ بات ہے, لیکن کلمہ تو پڑھ رہے ہیں, آپ ان کے خلاف جہاد نہیں کر سکتے. حضرت ابو بکر نے اس حدیث کے جواب میں ایک دوسری حدیث سنا دی, جس حدیث میں یہ لفظ آیا تھا کہ جو اسلام کے حقوق پر, اسلام کے تقاضوں پر عمل نہیں کریں گے, شہادتین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کی جو تقاضے ہیں, جو اسلام کی پانچ بنیادیں ہیں, جو اس کا انکار کرے گا ہم اس کے خلاف بھی جہاد کریں گے. اور حضرت ابو بکر پہاڑ کی طرح اٹل ہو گئے اور کہا کہ اے عمر, لو منعونی اقالن, اگر انہوں نے اللہ کے رسول کے زمانے میں اگر زکات میں اونٹ کو باندھنے والی رسی بھی اگر دی تھی تو اے عمر میں اس رسی کو بھی جب تک لے نہیں لوں گا میں ان سے جہاد کروں گا. اور حضرت عمر کو ماننا پڑا اور تسلیم کرنا پڑا. یہ میرے بھائیوں کو خلفائے راشدین کا منہج تھا. خلفائے راشدین کا یہ منہج نہیں تھا کہ نبی کی صحیح حدیث موجود ہے اور ان کا اپنا کوئی فیصلہ. حضرت عمر فاروق نے اپنے زمانے میں کہا کہ دادی کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں, جدہ دادی یا نانی کا کوئی حصہ نہیں. ایک صحابی نے آ کر گواہی دے دی کہ نہیں, اللہ کے رسول نے حصہ دلوایا ہے, دادی کو یا نانی کو آپ نے صدق دلوایا ہے. حضرت عمر فاروق نے تسلیم کیا. تو نبی نے فرمایا جب اختلاف دیکھو,
وعلیکم بسنتی, تو میری سنت کو تھام لو, وسنت الخلفاء الراشدین المهدیین,
اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو تھام لو. تمسکوا بها, صرف تھام مت لو, پکڑے رہو, چھوٹنے نہ پائے. وعضوا علیہا بالنواجذ, اور اپنے داڑ کے دانتوں سے اس کو پکڑ لو. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ, اور دین میں نیا کام نکالنے سے بچو. فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ, اس لیے کہ دین میں ہر نیا نکالا گیا کام بدعت ہے. فَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ, اور ہر بدعت. تو یہ کہنا کہ اہل حدیث خلفائے راشدین کو نہیں مانتے, یہ اہل حدیث پر ایک تہمت ہے. اہل حدیث کا منحج کیا ہے؟ اگر خلفائے راشدین نے سیاسی فیصلے کے تحت کوئی فیصلہ لیا, کوئی اسٹینڈ لیا, اور وہ فیصلہ سنت رسول سے معارض ہے, اس کے مقابلے میں کوئی حدیث رسول موجود ہے, تو خلفائے راشدین کا وہ وقتی یا سیاسی مصلحت کے پیش نظر کیا گیا فیصلہ وہ امت کے لیے دائمی طور پر حجت نہیں. ایک مثال میں دیتا ہوں, حضرت عمر فاروق کے زمانے میں طلاق بہت زیادہ ہو رہی تھی, اور طلاق دینے والے طلاق کو کھلواڑ کی طرح طلاق طلاق طلاق, تین طلاق, پانچ طلاق, کثرت سے طلاق دیتے تھے. اور چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مجلس میں چاہے جتنی بھی طلاق دو ایک ہی مانی جاتی تھی, اس لیے ایک ہی طلاق پڑتی تھی اور بعد میں لوگ رجوع کر لیتے تھے. تو طلاق کا جو شریعت نے طریقہ بتایا تھا کہ ایک مجلس میں ایک ہی طلاق دیا جائے, یہ طریقہ اس کے خلاف تھا. تو حضرت عمر نے بطور تشدید, بطور تعزیر, سیاسی طور پر یہ فیصلہ لیا, اور انہوں نے یہ کہا کہ کوئی اگر تین طلاق ایک مجلس میں دے دے گا, تین طلاق یا تین سے زیادہ, تو تینوں پڑ جائے گی. حضرت عمر نے یہ فیصلہ کر دیا. اس فیصلے کے بعد طلاق دینے والے ہوشیار ہو گئے, اس لیے کہ اب اگر کوئی تین طلاق ایک ساتھ دے دے گا تو تینوں طلاق پڑ جائے گی اور اس سے ہاتھ دھونا پڑ جائے گا. لیکن میرے بھائیوں, یہ حضرت عمر فاروق کا ایک وقتی فیصلہ تھا. بعد میں بہت سارے صحابہ کرام نے حضرت عمر کے اس فیصلے سے اختلاف بھی کیا. یہ کہنا کہ اس فیصلے پر ساری امت متفق ہو گئی, یہ غلط بات ہے. ساری امت کا متفق ہونا اس لیے غلط ہے کہ اس فیصلے سے اختلاف کرنے والے لوگ ہر زمانے میں موجود رہے, اور آج جس مصلحت کے تحت حضرت عمر فاروق نے ایک مجلس کی تین طلاق کو تین مانا تھا, آج وہ مصلحت ختم ہو چکی ہے. آج بالکل اس کا الٹا ہو رہا ہے. آج ایک مجلس میں تین طلاق کو تین کر دینے کی وجہ سے آج بہت ساری عورتیں بیچاری, ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. جمعہ کے دن دو اذان کا بھی یہی معاملہ ہے. حدیث کے صاف الفاظ ہیں, مدینہ کی آبادی بہت بڑھ گئی تھی, جمعہ کا ٹائم ہو جاتا تھا, دکانداروں کو, بازار کے لوگوں کو پتا نہیں چلتا تھا, تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ میں مقام زورہ پر ایک جگہ بنوائی اور وہاں پر اذان, دوسری اذان جمعہ کی, یہ تیسری اذان کہہ سکتے ہیں اس کو, اذان اور اقامت کے علاوہ, وہ اذان حضرت عثمان غنی نے اسٹارٹ کروائی. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ مقصد کیا تھا, ایک وقتی مصلحت تھی تاکہ جمعہ کے پہلے, پندرہ منٹ پہلے, بیس منٹ پہلے جب وہ اذان ہو جاتی تھی بازار میں تو سارے دکانداروں کو پتہ چل جاتا تھا کہ جمعہ کا ٹائم ہو گیا. اب اس کے بعد لوگ مسجد میں آتے تھے تب جمعہ کی اصل اذان ہوتی تھی. یہ حضرت عثمان غنی نے ایک مصلحت کے پیش نظر, یہ ایک سیاسی مصلحت کے تحت یہ فیصلہ کیا تھا, لیکن یہ امت کے لیے مستقل طور پر حجت نہیں ہے. اور آج جبکہ لاؤڈ اسپیکر اور مکبر الصوت موجود ہے اور ہماری آواز پورے محلے میں جا رہی ہے, تو آج اس دوسری اذان کا کیا تک ہے؟ اور اگر کوئی دوسری اذان کو حضرت عثمان غنی کی سنت سمجھ کر کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ بازار میں دلوائے. میرے بھائیو, یہ تہمت اور اتہام ہے اہل حدیث کے اوپر کہ وہ خلفائے راشدین کو نہیں مانتے. اچھا, لوگ کہتے ہیں کہ اہل حدیث قیاس کو نہیں مانتے. قیاس کس کو بولتے ہیں؟ پہلے قیاس کو سمجھ لیجیے. شریعت میں کوئی حکم آیا, قرآن یا حدیث میں کوئی حکم آیا, اب اس حکم کی جو علت ہے وہ علت کسی اور چیز میں پائی جائے تو قیاس کر کے اس چیز پر بھی وہی حکم لاگو ہوگا. بطور مثال اللہ کے رسول نے فرمایا, ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام, جو چیز زیادہ مقدار میں پینے سے نشہ آئے وہ تھوڑی مقدار میں بھی پینا حرام ہے. نبی نے نام نہیں لیا. مصلحت کیا ہے, علت کیا ہے, نشے کا پایا جانا. تو اب جس چیز میں بھی نشہ پایا جائے, یہ علت پائی جائے, تو ہم اس کو جو ہے قیاس کرتے ہوئے ہم اس کو حرام کہیں گے. لیکن قیاس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے شریعت کی صریح خلاف ورزی کی گئی اور حدیث رسول کو قیاس کی خراب پہ چڑھایا گیا اور پہلے سے ایک اصول بنایا گیا اور پھر اس اصول سے جو حدیث ٹکرائی تو اس حدیث کا انکار کر دیا گیا. جیسے فقہ حنفی کا ایک اصول ہے کہ طاقتور چیز کمزور چیز سے اگر ٹکرائے تو طاقتور چیز ختم ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر اگر امام نفل نماز پڑھا رہا ہے اور مقتدی پیچھے فرض نماز پڑھ رہا ہے تو نماز نہیں ہوگی, اس لیے کہ نفل نماز کے مقابلے میں فرض نماز طاقتور ہے. اب یہ ایک اصول ہے, بیہودہ اصول ہے. نبی کے زمانے میں حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بخاری اور مسلم کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے اور بعد میں جا کر اپنے محلے میں اپنی بستی میں جا کے لوگوں کو عشاء کی نماز پڑھاتے تھے. اب ظاہر سی بات ہے کہ جو دوسری نماز وہ پڑھاتے تھے وہ ان کی نفل نماز ہوتی تھی اور پیچھے پڑھنے والے فرض پڑھتے تھے. تو یہ اصول کہاں صحیح ہے, یہ اصول غلط ہے. اہل حدیث ایسے اصولوں کے خلاف ہیں, ایسے من گھڑت اور اپنے گھر کے بنائے ہوئے اصولوں کے خلاف ہیں جن اصولوں کی بنیاد پر آج حدیث کا انکار کیا جا رہا ہے. کہتے ہیں کہ اہل حدیث ملکہ وکٹوریا کی اولاد ہیں. 100-125 سال پہلے اس فرقے کا کہیں کوئی وجود نہیں تھا. ایسا کوئی فرقہ, ایسی کوئی جماعت دنیا میں نہیں تھی جو 8 رکعت تراویح پڑھے, جو نماز میں رفع دین کرے, جو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھے اور جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہیں. ملکہ وکٹوریا کی اولاد کہنے والوں سے تو ہم یہی کہیں گے کہ چونکہ ہم ہیں نہیں لہذا ہم پر یہ بات صادق نہیں آتی. بخاری شریف کی ایک روایت ہے نا کتاب المناقب کی, اللہ کے رسول نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا, کیف یصرف اللہ شتم قریش, اے ابو ہریرہ ذرا دیکھو تو صحیح اللہ تبارک و تعالیٰ قریش کی گالی کو اور قریش کے لان تان کو کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے دور کرتا ہے. یشتمون مزممن وانا محمد, ارے وہ گالی دیتے ہیں, وہ برا بھلا کہتے ہیں تو کہتے ہیں مزمم اور میں مزمم نہیں ہوں, میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمیں کوئی غیر مقلد کہے, کوئی انگریزوں کی پیداوار کہے, تو چونکہ ہمارے اوپر وہ چیز صادق نہیں آتی لہذا ہمیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. اب رہ گیا کہ اس کا ثبوت کیا ہے کہ اہل حدیث پہلے بھی موجود تھے. تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں 16 ہجری میں بحرین کے گورنر حضرت عثمان بن ابی العاص نے اپنے بھائی حضرت مغیرہ بن ابی العاص کو ہندوستان میں ایک شہر ہے سندھ کے پاس دیبل, وہاں بھیجا, اور اپنے ایک بھائی حکم بن ابی العاص کو گجرات کے ایک شہر بھڑوچ میں بھیجا. میں ایک مرتبہ گجرات گیا ہوں, راستے میں وہ جگہ پڑی تھی. یہ دونوں جگہ, سندھ تو پاکستان میں چلا گیا اور یہ انڈیا میں ہے, یہاں پر حضرت عثمان بن ابی العاص نے حضرت عمر فاروق کے دور میں اپنے دو بھائیوں کو بھیجا. اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ دونوں علاقے مسلمانوں کے زیر نگی ہو گئے, مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے. کوئی مائی کا لال بتائے کہ اس زمانے میں جو مسلمان یہاں آئے تھے وہ حنفی تھے, مالکی تھے, شافعی تھے, کیا تھے؟ ظاہر سی بات ہے وہ اہل حدیث تھے, وہ کتاب و سنت پر چلنے والے تھے. اور علامہ بشاری مقدسی جو 4th صدی ہجری کے زبردست عالم ہیں, وہ 375 میں ہندوستان آئے اور سندھ کے اطراف میں انہوں نے دورہ کیا, اور دورہ کرنے کے بعد وہ رپورٹ دیتے ہیں, وکان اکثر اہل البلاد اہل الحدیث, سندھ کے اور منصورہ کے آس پاس کے علاقے کے جو لوگ تھے وہ اہل حدیث. یہ چوتھی صدی ہجری کا بندہ بول رہا ہے کہ وہاں کے لوگ اہل حدیث تھے. اب بتاؤ اگر اہل حدیث سے مراد صرف حدیث لکھنے والے, حدیث پڑھنے والے اور حدیث کی تعلیم حاصل کرنے والے لوگ ہیں تو پھر اس جملے کا کیا مطلب ہوا کہ اس ملک کے زیادہ تر باشندے اہل حدیث تھے. اور اگر آپ حنفی فقہ کی ایک مشہور کتاب شامی کو اٹھائیں تو شامی کے اندر جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 190 میں آپ کو ایک واقعہ ملے گا کہ ابو الجوزجانی جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد خاص امام محمد کے شاگرد ہیں, ابو الجوزجانی, ان کے دور میں ایک حنفی نے ایک اہل حدیث کی لڑکی سے رشتہ مانگا. خطبہ, روایت کے الفاظ ہیں, خطبہ الى رجل من اصحاب الحدیث ابنته, ایک حنفی نے ایک اہل حدیث سے اس کی بیٹی کا رشتہ مانگا. کس دور میں؟ فی عہد ابی الجوزجانی, امام ابو الجوزجانی کے دور میں. فابا, اہل حدیث نے کہا میں اپنی لڑکی تجھے نہیں دوں گا, میں تیرے ساتھ رشتہ نہیں کروں گا, الا ان یترک مذہبہ, تجھے اپنا مسلک چھوڑنا پڑے گا, تجھے اپنا مسلک چھوڑنا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ فَيَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ خَلْفَ الْإِمَامِ, تجھے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا پڑے گا. اور کیا کرنا پڑے گا؟ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ الْإِنْحِطَاطِ, اور رکوع کرتے وقت تجھے رفع یدین کرنا پڑے گا. فَأَجَابَ, وہ حنفی اہل حدیث ہو گیا, اس نے اس کی یہ پیشکش قبول کر لی اور اہل حدیث کی بیٹی کی شادی حنفی کے لڑکے سے ہو گئی. یہ واقعہ شامی کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 190 میں موجود ہے. اب آپ بتائیے چوتھی صدی ہجری میں انگریز کہاں سے آ گئے؟ اس سے یہ ثابت ہوا کہ اس دور میں بھی اہل حدیث نام سے ایک منہج موجود تھا, ایک مسلک موجود تھا. اگر آپ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو انہوں نے مسلم شریف کی شرح لکھی ہے, شرح نووی, اگر آپ اس کا مطالعہ کریں, اردو میں بھی وہ موجود ہے, اس میں آپ کو جگہ جگہ ملے گا کہ اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ کا مسلک یہ ہے, امام شافعی کا مسلک یہ ہے, امام مالک کا مسلک یہ, اور اہل حدیث کا مسلک یہ ہے. اس سے یہ ثابت ہوا کہ اس زمانے میں ہی اہل حدیث کے نام سے ایک منہج, ایک مسلک, ایک مکتب فکر موجود تھا جو قیاس اور رائے کے اوپر حدیث کو اور کتاب و سنت کو غالب مانتا تھا. اور ایک حدیث آپ کو سناؤں, یہ ہمارے لیے بشارت اور خوشخبری کی حدیث ہے. یہ حدیث امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الفتن میں لائے ہیں اور حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. اللہ کے رسول نے فرمایا لَيَاتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَزْبَ النَّارِ بِالنَّارِ, میری امت کے اوپر بھی وہ سارے کے سارے حالات آئیں گے جو بنی اسرائیل کے اوپر آئے. حزب النال بالنال, جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے بالکل برابر ہوتا ہے, اگر آپ ایک پیر میں 7 نمبر کا جوتا پہنتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے دوسرے پیر میں بھی آپ 7 ہی نمبر کا جوتا پہنیں گے. ایسا بہت بیوقوف اور کم عقل آدمی کرے گا کہ ایک پیر میں 5 نمبر کا اور ایک پیر میں 10 نمبر کا جوتا پہنے گا, یا ایک پیر میں جو ہے لال رنگ کا اور ایک پیر میں کالے رنگ کا جوتا پہنے گا. ایسا کوئی نہیں کرتا, دونوں جوتے برابر برابر. اللہ کے نبی مثال دے رہے ہیں حزب النعل بالنعل, جیسے جوتا جوتے کے بالکل برابر اور بالمقابل ہوتا ہے ایسے ہی میری امت کے لوگ بھی وہ ساری حرکتیں کریں گے جو بنی اسرائیل نے کیا. آج ہو رہی ہیں وہ ساری حرکتیں. آج مسلمان کا لڑکا غیر مسلموں کے تہواروں میں شرکت کر رہا ہے, مسلمان کا لڑکا ڈانڈیا کھیل رہا ہے, مسلمان کی لڑکی چھٹ منا رہی ہے. ابھی کل بہار میں جس گاؤں میں گیا پورا گاؤں جو ہے الحمدللہ کتاب و سنت پر چلنے والوں کا ہے, لیکن لوگوں نے بتایا کہ ایسی ایک جو ہے ہمارے گاؤں کی ایک لڑکی نے جو ہے چھٹ منایا. یہ سب کیا ہے بھائیوں؟ غیر مسلموں کے ساتھ محبت کرنا, ان کے ساتھ انسانیت کا سلوک کرنا, ان کے ساتھ انسانی بھائی چارہ کرنا, یہ سب کچھ جائز ہے, لیکن عقیدہ اور مذہب کے سلسلے میں نو کمپرومائز. ان کے ہم کسی تہوار میں, ان کی کسی مذہبی تقریب میں ہم نہ تو شرکت کر سکتے ہیں نہ کسی قسم کا سپورٹ کر سکتے ہیں. بہت سے ہندوستان میں گاؤں ایسے ہیں جہاں غیر مسلم مسلمانوں کی تعزیہ نکالتا ہے اور مسلمان ان کی جو ہے مورتی نکالنے میں مدد کرتا ہے. ایسا ہے اور اس کو مذہبی بھائی چارہ مانا جاتا ہے اور ہمارا میڈیا اور ہماری حکومت کہتی ہے کہ ایسے مسلمان دیش بھکت ہیں, راشٹروادی مسلمان. میرے بھائیوں, ہمیں راشٹروادی اور دیش بھکت مسلمان نہیں, ہمیں جنتی مسلمان بننے کی ضرورت ہے. اور جنتی مسلمان وہ ہے جو اپنے عقیدہ, اپنے منہج, اپنے مذہب اور اپنے ایمان سے کوئی سمجھوتا نہیں کرتا. میری امت کے لوگ بھی وہ سارے کام کریں گے جو بنی اسرائیل نے کیا, اور جیسے جوتا دوسرے جوتے کے بالکل یکساں برابر ہوتا ہے, ایسے ہی میری امت کے لوگ بھی یہ کام کریں گے. اور آگے آپ نے فرمایا, حتی ان کان منہم من اتا امہ علانیتن, اگر بنی اسرائیل میں ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا کھلم کھلا, تو میری امت میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوئے. وَتَفَرَّقَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى عَلَى اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً, اور یہود و نصارہ کے اندر 72 فرقے پیدا ہوئے. وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 مِلَّةً, اور میری امت میں بھی 73 فرقے پیدا ہوں گے. إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً, سوائے ایک جماعت کے, ایک ملت کے جو نجات پائے گی, جو جنت میں جائے گی. صحابہ کرام نے پوچھا, ما ہی یا رسول اللہ, من ہی یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, وہ ایک ملت اور ایک جماعت جو جنت میں جائے گی وہ کون ہوگی؟ آپ نے نام نہیں لیا, آپ نے منہج بتا دیا, آپ نے طریقہ بتا دیا. ما انا علیہ واصحابی, جو میرے طریقے پر اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلنے والی ہوگی وہ ملت جنت میں جائے گی. نبی کا طریقہ کیا تھا, صحابہ کا طریقہ کیا تھا؟ اہل الحدیث اسی طریقے کی دعوت دیتے ہیں. اور نبی کے زمانے میں بھی نبی کی بات سے اگر کسی کی بات ٹکراتی تھی تو صحابہ کرام اس کی بات کو تسلیم نہیں کرتے تھے. ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شامی نے, ملک شام کے رہنے والے ایک آدمی نے پوچھا کہ حج تمتو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ کر سکتے ہیں, حج تمتو جائز ہے, حلال ہے. تو اس نے کہا کہ ان ابا کا ینہا, آپ کے والد محترم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج تمتو سے منع کرتے ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا, ارائیتا ان کان فعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونہا ابی عن ذالک, اگر کوئی کام اللہ کے رسول نے کیا اور میرے والد محترم حضرت عمر فاروق نے منع کیا, فامرو ابھی یتبع ام امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو میرے ابو کی بات مانی جائے گی یا اللہ کے نبی کی بات مانی جائے گی؟ تو اس شامی نے کہا کہ نہیں, اللہ کے نبی کی بات مانی جائے گی. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے حج تمتو کیا ہے, کر سکتے ہو. یہ تھا صحابہ کا منہج. اپنے والد محترم حضرت عمر, جن کا مقام و مرتبہ جس میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے, اس مقام و مرتبے کے باوجود حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنے والد محترم کی بات کو بھی حدیث رسول سے جب وہ بات ٹکرا گئی تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو نہ مانتے ہوئے اللہ کے رسول کی بات کو مانا. ائمہ کرام, حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, الحمدللہ اہل الحدیث ان تمام ائمہ اکرام کی تعظیم کرتے ہیں, ان کا احترام کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کے حق میں دعا کرتے ہیں اور دین کے سلسلے میں ان کے اجتہادات کی قدر کرتے ہیں. لیکن ہمارا منہج یہ ہے کہ ہم واجب الاحترام تو سب کو مانتے ہیں لیکن واجب الاتباع ہم صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں. اور یہی منہج ان ائمہ کرام کا بھی تھا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بہت مشہور قول ہے جو فقہ حنفی کی کتابوں میں بھی موجود ہے. انہوں نے فرمایا تھا, اذا صح الحدیث فهو مذهبی, جب صحیح حدیث مل جائے تو وہی میرا مسلک ہے, وہی میرا مذہب ہے. اور ایک دوسرے مقام پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا, حرام علی من لم یعرف دلیلی, حرام علی من لم یعرف دلیلی ان یفتی بکلامی, جس کو میری دلیل نہ معلوم ہو کہ میں نے یہ بات کس دلیل سے کہی ہے, اس کے لیے میرے فتوے کے اوپر فتوا دینا, میری رائے کے اوپر فتوا دینا حرام. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر امام ہیں, وہ فرماتے ہیں لا تقلدنی ولا مالکن ولا الثوریہ ولا الاوزائیہ, نہ تو میری تقلید کرو, نہ امام مالک کی تقلید کرو, نہ امام ثوری کی تقلید کرو, نہ امام اوزائی کی تقلید کرو, بلکہ دین کو وہاں سے لو جہاں سے ان لوگوں نے لیا. امام داری ہجرہ امام مالک ابن انس رحمت اللہ علیہ قبر رسول کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں کل یؤخذ من قوله ویرد الا صاحب هذا القبر, سب کی بات کو لیا جا سکتا ہے, سب کی بات کو ٹھکرایا جا سکتا ہے, مگر اس قبر میں جو ہستی ہے یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ٹھکرایا نہیں جا سکتا, آپ کی ہر بات کو لیا جا سکتا ہے, لیا جائے گا. جہاں تک تقلید کی بات ہے تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے بڑے صاف الفاظ میں یہ لکھا ہے کہ تقلید کی شروعات چوتھی صدی ہجری میں ہوئی, اس کے پہلے لوگ تقلیدی خانوں میں نہیں بچے, اور امت میں لوگ کہتے ہیں کہ اہل حدیث نے اختلاف پیدا کیا, یہ پانچواں فرقہ چلا آیا, یہ امت میں بٹوارا کرنے چلا آیا. نہیں, امت میں بٹوارا تو تقلیدی مذاہب نے کیا. تاریخ گواہ ہے کہ امت میں چار تقلیدی مذاہب میں امت کو بانٹا گیا اور اس قدر تعصب اور تشدد پیدا کیا گیا کہ ایک مسلک کا ماننے والا اگر کوئی حنفی مسلک کا ماننے والا ہے اور اس نے دلائل کے پیش نظر شافعی مسلک پر عمل کیا تو اس کو سزا دی جائے گی, اس کو حکومت وقت کی طرف سے قید کیا جائے گا. اس کا ثبوت بھی فقہ کی کتابوں میں موجود ہے. تاریخ گواہ ہے کہ ایسا دور بھی آیا جب رمضان کے روزے کو علماء شافعیہ نے اور علماء حنفیہ نے آپس میں لڑنے کے لیے طاقت پیدا کرنے کے لیے رمضان کے روزے بھی توڑے ہیں. تاریخ گواہ ہے امت میں اختلاف کتاب و سنت سے نہ کبھی پیدا ہوا ہے نہ ہوگا. یہ تو اتحاد کی بنیاد ہے, یہ تو امت کو ایک کرنے کی بنیاد ہے. بہت دن وہ دور نہیں ہے جب حرم شریف کے اندر بھی چار مسلے موجود تھے. نوی صدی ہجری میں چار مسلے آئے حرم میں. حنفی مسلک کا امام نماز پڑھا رہا ہے تو شافعی بیٹھے ہیں, شافعی مسلک کا نماز پڑھا رہا ہے امام تو مالکی بیٹھے ہیں. یہ تو سعودی حکومت آئی, اس نے چاروں مسلوں کو ختم کیا. میرے بھائیو, اندھی تقلید نے اور اندھے تعصب نے امت کو بانٹا ہے, اہل حدیث نے کبھی نہیں بانٹا. اور اہل حدیث کا منج ہر زمانے میں یہی تھا کہ کتاب و سنت کو سپیریئر مانا جائے, کتاب و سنت کی برتری کو تسلیم کیا جائے اور عقل اور قیاس کی خراب پر کتاب و سنت کو نہ چڑھایا جائے. کوئی اگر یہ کہے کہ اہل حدیث صحابہ کو نہیں مانتے, جھوٹا ہے وہ. ہر جس کا نام ہی اہل حدیث ہے اور جو حدیث پڑھے گا تو سب سے پہلے صحابہ کا نام لے گا, وہ صحابہ کو نہیں مانے گا. اور آپ کو ایک پتے کی بات بتاؤں, صحابہ کرام کا یہ مقام اور مرتبہ ہے کہ حدیث کی سند میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرنے والے صحابہ ہوتے ہیں. بڑے غور سے سنیے گا, بڑے پتے کی بات ہے یہ. مان لیجئے امام بخاری نے کوئی حدیث بیان کی امام مزنی سے, امام مزنی نے وہ حدیث بیان کی امام شافعی سے, امام شافعی نے وہ حدیث بیان کی امام مالک سے, امام مالک نے وہ حدیث بیان کی حضرت نافع سے, حضرت نافع نے وہ حدیث بیان کی اپنے استاد عبداللہ ابن عمر سے, اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ حدیث بیان کی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ حدیث کی ایک پوری سند ہے, پوری چین ہے. تو اس میں ہم سب سے پہلے امام بخاری کے بارے میں پتہ کریں گے کہ امام بخاری کیسے تھے, اس کے بعد ہم امام مزنی کے بارے میں پتہ کریں گے کہ امام مزنی کیسے تھے, پھر امام شافعی کے بارے میں پتہ کریں گے کہ وہ کیسے تھے, پھر امام مالک کے بارے میں پتہ کریں گے کہ وہ کیسے تھے, پھر حضرت نافع کے بارے میں پتہ کریں گے کہ وہ کیسے تھے. لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر صحابی ہیں, ہمیں ان کے بارے میں پتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کیسے تھے. صحابی تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو سرٹیفکیٹ مل گیا, اللہ نے ان کو ان کی تعدیل ان کی توثیق اللہ نے کر دی. اللہ نے قرآن میں کہہ دیا رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ, اللہ ان سے راضی, وہ اللہ سے راضی. یہ ہے صحابہ کا مقام اور مرتبہ. یہی وجہ ہے کہ محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ صحابی کا اگر نام پتہ نہ ہو, کوئی حدیث میں اگر یہ آیا ہو ان رجل من اصحاب النبی, کہ اللہ کے نبی کے ایک صحابی سے روایت ہے, صحابی کا نام پتہ نہ بھی ہو تو بھی حدیث بالکل صحیح ہے. صحابی کے نام کا پتہ نہ ہونا, صحابی کا مجہول ہونا, یہ حدیث کی صحت کے لیے کوئی عیب نہیں ہے, حدیث کی صحت پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ صحابہ کا مقام اور مرتبہ ہے. اور مسلم شریف کے اندر کتاب الفضائل میں اللہ کے رسول کی وہ حدیث بھی, اہل حدیث کا الحمدللہ اس حدیث پر ایمان اور اعتقاد ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا, لا تسبوا اصحابی لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا بلا مت کہو, میرے صحابہ کے اوپر تنقید مت کرو, میرے صحابہ کو اپنی تنقید کی خراب پر مت چڑھاؤ. اگر تم نے احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دیا, ظاہر سی بات ہے کہ احد پہاڑ اتنا بھاری ہے کہ کوئی اس کو تول نہیں سکتا, کوئی اس کا وزن نہیں کر سکتا, تو اللہ کے نبی نے ایک ایسی چیز کی مثال دی کہ جس کا ہم کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتے. تو احد پہاڑ کے برابر اگر کوئی سونا خرچ کر دے تو صحابہ کرام نے ایک مد یا آدھا مد اگر اللہ کے راستے میں گیہوں جو یا کوئی چیز اگر صدقہ کیا ہے تو ہمارا احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ان کے اس ایک مد یا آدھا مد کا مقابلہ نہیں کرتا. کہنے والے کہتے ہیں کہ اہل حدیث اجماع کو نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا, وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جو آدمی اللہ کے نبی کے طریقے کی مخالفت کرے گا اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اپنائے گا تو ہم اسے جہنم کے راستے پر ڈال دیں گے. لیکن پہلے یہ پروف ہونا چاہیے کہ اس بات پر امت کا اجماع ہوا ہے. امت کے اجماع کا مطلب یہ ہوا کہ امت کے علماء اور مجتہدین میں سے کسی ایک نے بھی اگر اختلاف کیا تو اجماع صحیح نہیں ہوگا. تو پہلے یہ ثابت ہونا چاہیے کہ ہاں اس بات پر اجماع ہوا ہے. اپنے من سے یہ کہنا کہ فلاں چیز پر اجماع ہے فلاں چیز پر اجماع ہے, اجماع کے دلیل ہونے کے لیے کافی نہیں. ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تقلیدی مذاہب اگر بعد میں پیدا ہوئے تو آج دنیا میں مقلدین کی اکثریت کیسے ہوگی؟ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے امام ابن خلقان اپنی کتاب وفیات الاعیان میں لکھتے ہیں کہ مذہبان انتشرا فی مبدا امرهما بالریاست والسلطان مذهب ابی حنیفہ من اقصى المشرق الى اقصى افریقہ ومذهب مالک فی بلاد اندلس. حضرت امام ابن خلقان رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں فرما رہے ہیں کہ یہ جو دو مذاہب ہیں, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک اور امام مالک کا مسلک, تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک عراق سے لے کر افریقہ تک اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک اندلس کے اندر اس لیے پھیلا اور پلا بڑا اور پروان چڑھا کہ حکومت نے سپورٹ کیا اور حکومت اور سلطنت کا اس کو سہیوگ حاصل ہوا, مدد اور سپورٹ حاصل ہوا. تو یہ سلطنت اور حکومتوں کے بل پر تقلیدی مذاہب کو پھیلایا گیا. اگر آپ تاریخ کو اٹھائیں تو بلاد مغرب میں افریقہ میں چھٹی صدی ہجری میں یوسف بن عبد المومن نام کا ایک بادشاہ ہوا, ایک خلیفہ ہوا, اس نے تقلید کی مخالفت کی. یوسف بن عبد المومن اور اس کا بیٹا یعقوب بن یوسف, یہ دو خلفاء ایسے گزرے ہیں بلاد مغرب کے اندر کہ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ان دونوں نے فتح کو اور تقلید کو کنارے کر دیا اور حدیث کی طرف لوگوں کی توجہ دلائی. اور امام ابن خلقان رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اسی دور میں یہ جو دو خلفاء تھے اسی دور میں بلاد مغرب کے اندر حدیث کا زور تھا, لوگ حدیث پڑھتے تھے اور فتح کو لوگوں نے چھوڑ دیا تھا. امر برفض الفقه ولا يفتون الا بالكتاب والسنه ولا يقلدون احدا من الائمه. یہ دو بادشاہ ایسے تھے, یوسف بن عبد المومن اور یعقوب بن یوسف, یہ دونوں بادشاہ کسی کی تقلید نہیں کرتے. تو ایسے لوگ ہر زمانے میں موجود رہے ہیں, یہ کہنا کہ یہ سو سال پہلے سوا سو سال پہلے پیدا ہوئے یہ اتہام ہے, یہ تہمت ہے میرے بھائی اہل حدیث کے اوپر. یہ تھی مختصر سی ایک تاریخی جھلکی اہل حدیث کے اوپر. آخر میں ہم یہ عرض کریں گے کہ آج امت بہت سارے مسائل سے دوچار ہے. یہ جو باتیں میں نے بیان کی یہ بطور دفاع یہ آج اہل حدیثوں کو جو لان تان کیا جاتا ہے, برا بلا کہا جاتا ہے کہ یہ 100 سال پہلے کی پیداوار ہیں, انگریزوں کی پیداوار ہیں, ملکہ وکٹوریہ کی اولاد ہیں, ان تہمتوں سے دفاع کرنے کے لیے ہم نے یہ باتیں پیش کی ہیں. ورنہ ہمارا نظریہ موجودہ دور کے پیش نظر, حالات کے پیش نظر یہ ہے کہ امت میں جو اور بھی اہم مسائل ہیں, امت کے سامنے جو اور مسائل ہیں, ہمیں ان مسائل پر توجہ دینی چاہیے. امت میں ہمیں اتحاد و اتفاق کی کوشش کرنی چاہیے. اتحاد و اتفاق میرے بھائیوں تبھی پیدا ہوگا جب ہم کتاب و سنت کے پلیٹ فارم پر اکٹھا ہوں گے. تو ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ ہم وہ طریقہ اپنائیں جو صحابہ کرام نے اپنایا تھا. صحابہ کرام میں بھی اختلافات ہوئے تھے, لیکن جہاں ان کے سامنے قرآن و حدیث کی بات آئی, صحابہ کا اختلاف ختم ہو گیا. اور صحابہ کرام حدیث کے معاملے میں بڑے ٹائٹ تھے, کوئی چھوٹ نہیں تھی ان کے یہاں. حضرت عبداللہ ابن عمر نے, مسلم شریف کی روایت ہے, ایک مرتبہ کہا, لا تمنعوا اماء الله عن المساجد, عورتوں کو مسجد جانے سے مت روکو. وبيوتهن خير لهن, عورتیں گھر میں نماز پڑھے تو بہتر ہے, لیکن اگر مسجد جانا چاہیں تو مت روکو. تو عبداللہ ابن عمر کے بیٹے نے, ان کے ایک بیٹے نے یہ کہا, واللہ لنمنعهن, اللہ کی قسم ہم تو روکیں گے. يتخذنه دغلا, عورتیں مسجد جائیں گی تو فتنہ پیدا کریں گی, عورتیں مسجد جائیں گی تو لوگوں کو فتنے میں مبتلا کریں گی, اس لیے ہم روکیں گے. قسم کھا کے کہا کہ ہم روکیں گے. مسلم شریف کی روایت ہے, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئے, بولے میں کہتا ہوں کہ نبی نے کہا کہ مت روکو, اور تو کہتا ہے قسم کھا کے کہ ہم روکیں گے. واللہ لا اکلمک ابدا, آج کے بعد میں کبھی تجھ سے بات نہیں کروں گا. اور دوسری روایت کے یہ الفاظ ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے بہت برا بھلا کہا اس کو, بہت لان تان کیا, اور اس کے بعد زندگی بھر اپنے اس بیٹے سے بات نہیں. یہ تھا صحابہ کرام کا منہج حدیث کے معاملے میں, سنت کے معاملے میں. اہل حدیث اسی منہج اور اسی طریقے کو فالو کرنے کی بات کرتے ہیں. اسی لیے اہل حدیث نے اپنی نسبت کسی شہر کی طرف, کسی شخصیت کی طرف, کسی امام کی طرف نہیں کی, ہم نے اپنی نسبت حدیث کی طرف. اچھا ایک سوال یہ بھی ہے کہ صحابہ نے تو اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں کہا, صحابہ نے تو ہمیشہ اپنے آپ کو مسلمان کہا, تم اپنے آپ کو اہل حدیث کیوں کہتے ہو؟ تم بھی تو ایک فرقہ پیدا کرتے ہو, تم بھی تو ایک فرقہ ہو. جب ڈالڈا گھی نہیں ملتا تو صرف گھی بولتے تھے, جب ڈالڈا ملنے لگا تو دیسی گھی بولنے لگے. گھی تو وہی ہے, آج ہمیں اس دیسی گھی کو نقلی گھی سے الگ کرنے کے لیے کہنا پڑتا ہے دیسی گھی. ہم دکاندار سے صرف گھی کہیں گے تو ہو سکتا ہے وہ ڈالڈا گھی لا کے رکھ دے. تو جب امت میں کوئی فرقہ نہیں تھا تب سارے لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے. جب امت میں شیعہ, جب امت میں روافض, جب امت میں خوارج کا فرقہ پیدا ہوا تو ہمارے علماء نے, ہمارے ائمہ نے اپنے آپ کو اہل السنہ, اہل الحدیث اور اصحاب الحدیث کا, اور اس کا ثبوت بھی ملتا ہے کتاب و سنت کے اندر. آئیے مسلم شریف کی ایک حدیث پیش کرتا ہوں. حضرت معاذہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک تابعیہ ہیں, انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عورت حیض کی حالت میں اگر ہوتی ہے تو روزے کی قضا کرتی ہے اور نماز کی قضا نہیں کرتی, یہ کیا مسئلہ ہے؟ اگر عورت حیض کی حالت میں ہے, اس کے 5-6 روزے چھوڑ گئے, تو وہ روزے کی قضا کرے گی اور نماز جو چھوٹی اس کی قضا نہیں کرے گی, جبکہ نماز روزے سے زیادہ امپورٹنٹ اور اہم ہے. تو حضرت معاذہ نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ اس کا کیا مسئلہ ہے, نماز تو زیادہ اہم ہے, قضا تو نماز کی ہونی چاہیے تھی, قضا روزے کی ہو رہی ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا, احروریتن احروریتن انتے, ارے تو حروریہ ہے. حروریہ کا مطلب, اس زمانے میں فرقہ پیدا ہوا تھا خارجی فرقہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ میں جب جنگ ہو رہی تھی تو حضرت علی کی پارٹی کے 1200 لوگ الگ ہو گئے. اس فرقے کو خارجی فرقہ کہا جاتا ہے. یہ لوگ بڑے دین کے معاملے میں سخت تھے اور بہت سی حدیثوں کو یہ لوگ نہیں مانتے تھے. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ احروریتن انتے, کیا تو حروریہ ہے, کیا تو خارجی مسلک کی ماننے والی ہے؟ نبی نے ایسے ہی کہا ہے, نبی کے زمانے میں ہم ایسا ہی کرتے تھے, لہذا ہم ایسا ہی کریں گے. کیا مطلب؟ نبی کے زمانے میں ہم کو ایسا ہی حکم دیا گیا تھا کہ حیض کی حالت میں اگر ہمارا روزہ چھوٹ جائے گا تو روزہ ہم پورا کریں گے، نماز چھوٹے گی تو نماز پوری نہیں کریں گے. حدیث ایسے ہی آئی ہے، ہمیں ایسے ہی ماننا ہے. یعنی صحابہ کا یہ طریقہ تھا کہ ہمیں علت جاننے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ یہ حکم کیوں دیا گیا، دیا گیا بس مان لینا ہے، حدیث میں آیا ہے بس مان لینا ہے. اب جیسے رفع دین کرتے ہیں ہم لوگ نماز میں، اب کوئی پوچھ سکتا ہے کہ رفع دین کیوں کرتے ہو، کیا فائدہ ہے؟ آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں معلوم، اور مجھے معلوم کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. نبی سے ثابت ہمیں کرنا ہے. کسی چیز کی علت معلوم ہو جائے تو بہتر ہے، معلوم نہ ہو تو بھی حدیث پر عمل کیا جائے گا. یہ صحابہ کا طریقہ تھا. اور حضرت عائشہ نے اس سے جو یہ کہا کہ کیا تو خارجی فرقے سے تعلق رکھتی ہے، اس سے یہ ثابت ہوا کہ صحابہ کے زمانے میں بھی فرقے پیدا ہو گئے تھے اور وہ اپنی ایک الگ پہچان کرتے تھے. صحابہ کے زمانے میں حدیث صرف حدیث ہوتی تھی، اس زمانے میں کوئی صحیح حدیث، ضعیف حدیث، موضوع حدیث نہیں ہوتی تھی. بعد میں جب حدیث گڑنے والے لوگ آ گئے، ضعیف لوگ بھی آ گئے، تو ضعیف حدیث الگ ہو گئی، حسن حدیث الگ ہو گئی، صحیح حدیث الگ ہو گئی. تو پہچان کرنے کے لیے، اپنے امتیاز کے لیے ہم نے اپنے آپ کو اہل حدیث کہا ہے. یہ ہمارا کوئی نام نہیں ہے، ہمارے لیے مسلمان نام ہی کافی ہے. اچھا، بہت سے لوگ یہ بولتے ہیں کہ اہل حدیث کی کوئی فقہ نہیں ہے، ان کی کوئی کتاب نہیں ہے. حنفی مسلک کی کتاب موجود ہے، شافعی مسلک کی کتاب موجود ہے، حنبلی مسلک کی کتاب موجود ہے، اہل حدیث کی کون سی کتاب ہے؟ ارے بھائی، یہ تو وہی بات ہوئی کہ سورج کو چراغ دکھایا جائے. اہل حدیث کی ہی تو سب کتابیں ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی کتاب نہیں ہے، حنفی فقہ کی کتاب ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی لکھی ہوئی کوئی کتاب نہیں ہے. امام ابو حنیفہ نے ایک چھوٹی سی کتاب، پتلی سی کتاب لکھی ہے، شرح الفقہ الاکبر، الفقہ الاکبر، وہ ان کی کتاب مانی جاتی ہے. اس کے علاوہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی لکھی ہوئی کوئی کتاب نہیں ہے فقہ کی. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی فقہ کی کوئی کتاب نہیں ہے، ان کی ایک کتاب ہے تو حدیث کی کتاب ہے، موتا امام مالک. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی کوئی کتاب نہیں ہے، ان کی کتاب کتاب العلم اور کتاب الرسالہ، یہ اصول فقہ کی کتاب ہے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی کوئی کتاب نہیں ہے، ان کی یہ کتاب ہے تو وہ حدیث کا مجموعہ ہے، مسند امام احمد ابن حنبل کے نام سے. اور جہاں تک اہل حدیث کا معاملہ ہے تو ہمارا یہ ماننا ہے کہ یہ سارے ائمہ یہ ہمارے ہیں، اور ان کے اجتہادات میں سے جو اجتہادات کتاب و سنت کے مطابق تھے ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں اور مانتے ہیں. ہم اتباع دلیل کی کرتے ہیں، ان کی نہیں کرتے. بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں آپ لوگ؟ ہم اتباع دلیل کی کرتے ہیں، ہم ان ائمہ کی تعظیم اور احترام کرتے ہوئے، ان کے اجتہادات کی قدر کرتے ہوئے، ان کا جو اجتہاد کتاب و سنت سے اقرب ہو ہم اس کو لے لیتے ہیں. ایک مثال لیتا ہوں، لوگ بولتے ہیں کہ اہل حدیث لوگ امام ابو حنیفہ کو نہیں مانتے. مانتے ہیں بھائی، کیوں نہیں مانیں گے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ہمیں کوئی عداوت تھوڑی ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو خود اہل حدیث تھے. جو آدمی یہ بولے کہ صحیح حدیث مل جائے اس کو مان لو بھائی تو اہل حدیث ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ہمیں نعوذ باللہ کوئی بغض و عداوت نہیں ہے، اور جو بغض و عداوت رکھے وہ اہل حدیث نہیں ہے. اور ہم نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بہت سی باتوں کو تسلیم بھی کیا ہے جو کتاب و سنت سے میل کھاتی ہیں. ایک مثال دے دیتا ہوں آپ کو. آپ کے مئو کے ایک عالم ہیں، مولانا محفوظ الرحمان صاحب فیضی حفظہ اللہ، بہت ہی جلیل القدر عالم ہیں. ان کی ایک کتاب ہے زیورات میں زکات، آپ کے مئو سے ہی چھپی ہے، آپ اس کتاب کا مطالعہ کریں. عورتیں جو زیورات پہنتی ہیں ان زیورات پہ زکات ہے یا نہیں، یہ مسئلہ ائمہ کے درمیان مختلف تھی ہے. امام مالک، امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل اور دیگر بہت سارے ائمہ کا یہ مسلک ہے کہ عورت جو زیور پہنتی ہے اس پہ زکات نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ استعمال کی چیز پہ زکات نہیں ہوتی. آپ جو چیز استعمال کرتے ہیں اس پہ زکات نہیں ہوتی. آپ کے پاس 5 لاکھ کی کار ہے، زکات نہیں ہے. आपके पास 10 लाख का मकान है, ज़कात नहीं है। आपके पास 1.5 लाख की बाइक है, ज़कात नहीं है। इस्तेमाल की चीज पर ज़कात नहीं है। तो ये सारे अइमा ये बोलते हैं कि औरत अगर अपना जेवर ना पहने, तिजोरी में रखा हो, लॉकर में रखा हो, तो उस जेवर पर तो ज़कात है, लेकिन जो जेवर पहनती है उस पर ज़कात नहीं है। लेकिन इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह अकेले वो बोलते नहीं ज़कात है, औरत जो जेवर पहनती है उस पर भी ज़कात है। और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की दलील एक हदीस पाक है जिसको इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह अपनी सुनन में लाए हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई और औरत की बेटी के हाथ में सोने के दो कड़े थे, सोने के दो कंगन थे। तो अल्लाह के रसूल ने पूछा, अतुअद्दीन ज़कातहा, क्या तुम इस सोने के कंगन की, सोने के कड़े की ज़कात देती हो? तो उस औरत ने कहा नहीं। वो लड़की पहने हुए थी, कहा कि मैं ज़कात नहीं देती। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अतुहिब्बीना, क्या तुम्हें ये पसंद है किल्ला हो कि अल्लाह तबारक बताला इस कंगन के बदले तुझे आग का, जहन्नम की आग का कंगन पहनाए? औरत ने कहा नहीं, और उसने अपने वो दोनों कंगन अपनी बेटी के उतार के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया और कहा कि इसकी जो भी ज़कात बनती है आप ले लीजिए। मौलाना महफूजुर रहमान साहब फैजी अपनी किताब जेवरात की ज़कात में यह हदीस लिखने के बाद, जिक्र करने के बाद कहते हैं कि यह हदीस अपने शवाहिद की बुनियाद पर हसन है, हदीस सही है और हुज्जत है। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की बात सही है और औरत जो जेवर पहनती है उस पर भी ज़कात देनी चाहिए। तो हमें नऊज़ुबिल्लाह अगर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से कोई अदावत होती तो हम इस मसले में भी उनकी मुखालफत करते, लेकिन हमें अदावत उनसे नहीं है, हमें हदीस से मतलब है, हमें नस से मतलब है, हमें दलील से मतलब है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की दलील मजबूत थी, हमने उनको इस बात को ले लिया। ऐसे बहुत सारे मसाले, तो मैंने एक एग्जांपल दिया है, एक मिसाल दिया है। तो अहले हदीस तमाम इमाम इकराम की ताज़ीम करते हैं। किसी भी इमाम को बुरा भला कहना या उनके इज्तिहादात का मजाक उड़ाना ये अहले हदीस का शेवा नहीं है। ये चंद बातें मेरे भाइयों तारीख अहले हदीस के ताल्लुक से थी और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हम सब इन बातों पर ठंडे दिल दिमाग से गौर करेंगे। ये जज्बाती बातें नहीं हैं, ये एक तारीखी दस्तावेज़ है, तारीखी हकायक हैं। ये कहना कि अंग्रेज़ के ज़माने में आए, 100 साल पहले आए, ये तो किसी के बारे में भी कहा जा सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस के नाम से एक मसलक और मनहज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेकर आज तक मौजूद है और नबी की पेशिनगोई है कि क़यामत तक मौजूद रहेगा। और नबी ने कह दिया है कि इस मसलक से टकराने वाले खुद दलील होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज ही मनहज वही है जो इन इकराम का मनहज था। किताब व सुन्नत को हम तरजीह दें और किताब व सुन्नत की बाला तरीक़ों को हम कायम रखें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है रब्बुल आलमीन हमें किताब व सुन्नत की इत्तेबा करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारे मसलक के बारे में जो भी बदगुमानियाँ और गलतफहमियाँ लोगों के दिलो दिमाग में हैं अल्लाह तबारक व तआला उनको दूर फरमाए। हम सबको किताब व सुन्नत के तरीके पर चलने की तौफीक अता फरमाए। जब तक इस दुनिया में जिंदा रहे इस्लाम पर जिंदा रहे और जब हमारा खात्मा हो ईमान पर हो। आमीन व आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।
अल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया।